إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. یہاں صدقات سے مراد زکات ہے، جس کی تقسیم کا یہاں طریقہ بتایا گیا کہ زکات کس کس کو دی جائے گی. سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، فقراء اس کے مستحق ہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ وہ جو انتہائی خستہ حال ہو، سب سے زیادہ ضرورت مند ہو. فقراء کا لفظ فقر سے ہے. فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو، یعنی جسے کمر توڑ غربت لاحق ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، سخت محتاج انسان. والمساکین، اور مسکین. مسکین کون؟ کچھ ہو تو لیکن گزارا نہ ہوتا ہو اس سے، ضروریات پوری نہ ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں یا ایک دو کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا پھرے، یعنی وہ بیگر اور سوالی نہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، گمنامی میں رہتا ہے کہ اس کو خیرات نہیں دی جا رہی اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. یعنی سفید پوش لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکیں اور مانگ بھی نہ سکیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلا نہ سکیں، کیونکہ فقیر تو عام طور پر ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، لیکن مسکین گمنام ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ کے مالک بھی ہوتے ہیں. مثلا سورۃ کہف میں آتا ہے، اما السفینہ فکانت للمساکین، وہ جو جہاز تھا سمندری یا کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی. مثلا دکان ہے لیکن اس میں سے اتنا نہیں یعنی بچوں کا پیٹ بھر سکے، یا اگر کھلانے کو ہے تو فیس دینے کو پیسے نہیں، پڑھانے کے لیے نہیں، یا لباس نہیں، یا اسی طرح بنیادی زندگی کی ضروریات نہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. تیسرے، والعاملین علیہا. عامل علی الزکات سے مراد زکات وصول کرنے والا، زکات اکٹھی کرنے والا، یا زکات کا نگران اور منتظم اور لکھنے والا شخص ہے. ان کو زکات کی مد سے تنخواہ دی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ کچھ زکات لے لکھے اور کچھ تھوڑی تھوڑی اپنے بھی بیگ میں ڈالتا جائے، نہیں، باقاعدہ اس کی تنخواہ مقرر ہوگی، چاہے وہ ویسے غنی بھی ہوں لیکن اپنے کام کا عوض جو ہے تنخواہ کی شکل میں مال زکات سے لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر پانچ لوگ. نمبر ایک، صدقے میں کام کرنے والا. نمبر دو، جو اپنے مال سے اس کو خرید لے، یعنی کہیں صدقے کا مال بک رہا ہے، مثلا کسی نے کوئی گولڈ صدقہ کیا تو دوسرا شخص اپنے مال سے اس صدقے کو خرید لیتا ہے، تو وہ صدقے کا مال خرید کر استعمال کیا جا سکتا ہے. مقروض انسان، مثلا زمین ہے اس کے نام پر لیکن ایسے قرضے میں پھنس گیا ہے کہ زمین بک نہیں سکتی، قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا، ہاں وہ غنی ہی کیوں نہ ہو. اور مسکین، جس کو صدقے کا مال دیا گیا اور وہ اس میں سے کسی غنی کو ہدیہ دے دے. مثلا ایک سفید پوش آپ کے بہن بھائی ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے بہن بھائی نے صدقے میں سے کچھ دیا، یعنی زکات میں سے کچھ دیا، آپ اسی بہن کے گھر جاتے ہیں، وہ اسی مال میں سے مثلا چائے پکا کر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، تو اب آپ ششوپن میں ہیں کہ اس نے تو وہ زکات کے دودھ سے چائے بنائی ہے، تو کیا میں پی سکتی ہوں؟ ہاں، اس لیے کہ اس پر تو صدقہ لگ گیا، اپنی جگہ وہ پہنچ گیا. اب وہ خود ملکیت رکھ کے آپ پر خرچ کرے یا کسی اور پر خرچ کرے، پھر اس کی اپنی مرضی ہے. تو ایسا مال بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو. اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی اسلامی حالت تو کمزور ہو، البتہ برابری میں اس کا اثر و رسوخ ہو. ایسے شخص کی دلجوئی کے لیے زکات دی جائے تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو جائے اور لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، یا وہ اس کے شر سے بچ سکے. اسی طرح اس سے مراد وہ کافر بھی ہیں جو ایمان اور اسلام کی طلب اور تمع میں ہیں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے زکات دی جا سکتی ہے. مثلا اگر کہیں پر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے ایسے نان مسلمز میں کہ جن کے بارے میں انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر ان کو کچھ راشن دے دیا گیا، کچھ کھانے پینے کو دیا گیا، کچھ ان کی ضروریات پوری کر دی گئیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے اور کفر سے نکل آئیں گے، تو اس صورت میں بھی زکات کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ دراصل دین کی تبلیغ کے لیے ایک طرح سے استعمال ہوگی. آپ کو معلوم ہے کل ہی میں مجھے کسی نے اخبار کی ایک کٹنگ لا کر دی ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ 11 ماہ میں صرف کراچی کے اندر 7,000 لوگوں کو کرسچن بنایا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی ضرورت مند ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، دین کا علم نہیں، لہذا اس لا علمی میں جب دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا مورال بلند کرتے ہیں تو وہ اپنا ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں. کلمے کی حد تک بھی ہمارے مسلمانوں کو اسلام کا پتہ نہیں. آپ جا کے دیکھیے مختلف آبادیوں میں کہ ہو کیا رہا ہے، تو ظاہر ہے ایسے میں جب ان کو کوئی کھانے کو دے گا تو اسی کا وہ ڈنکا بجائیں گے. پھر گردن آزاد کرنے میں، اس سے مراد مسلمان غلام ہے، چنانچہ زکات کے مال سے اسے خرید کر آزاد کر دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ مکاتبت کر لے تو مال مکاتبت کے طور پر اسے وہ مال دیا جائے. اسی طرح مقروض، مقروض سے مراد ایسا صاحب قرض ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مقروض نہیں ہوا اور اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو تو اسے زکات سے اتنا دے دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سوال صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور خون کی دیت کی ذمہ داری دینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی، یعنی کسی کی ضمانت دی اور خود اس کو پکڑ ہو گئی، اب وہ خود کو چھڑانے کے لیے سوال کر سکتا ہے. اور اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ کام ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے موجب ہیں، بالخصوص اسلامی جہاد جو اللہ کے دین کی عظمت اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو. اسی مد میں وہ تمام شعبے آتے ہیں جو مصالح عامہ میں اپنا اپنا حصہ اور کردار ادا کر رہے ہوں، مثلا شفا خانے، مدارس، یتامہ کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کرنا، اور اسی طرح دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے زکات کا مال خرچ کرنا. کیونکہ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ جنگ کے لیے ہی استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر دینی کام کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الفرقان کی آتی ہے کہ وجاہدھم بہ جہادن کبیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کبیر کرو، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد اکبر ہے. لہذا اس کام کے لیے زکات کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. اور آج کا دور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف جنگی چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ آج کا بڑا چیلنج علمی چیلنج ہے. مسلمان انٹلیکچوئل انویژن کا شکار ہیں. آج اسلام کا سب سے بڑا دفاعی مسئلہ علم کے میدان میں ہے. اس لیے اس محاذ پر زکات کی رقم خرچ کرنا دگنی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو اہل ایمان کو کفر کی طرف جانے سے بچانے کے لیے ان کے اندر ایمان کا علم عام کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کی طرف لوٹانا. اس سے اسلام کی ان سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے کہ جس سے باہر نکل کر لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. اس کی تشریح امام بخاری نے یہ کی ہے کہ وہم اہل العلم، کہ وہ اہل علم ہیں، یعنی علم کا کام کرنے والے، علم کو اور دین کی تعلیم کو عام کرنے والے لوگ. لہذا اس سے مراد، یعنی فی سبیل اللہ کی مد میں، علم کی راہ سے اسلام کی اشاعت کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور آخری چیز، وابن السبیل، اور مسافر، یعنی مسافر کو بھی، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہو، اگر سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد زکات کے مال سے کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ صدقات کیا ہے؟ فریضہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے ان کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، یعنی آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض اوقات منافقین کی شرارتوں کی اطلاع ہوتی تھی، تو اس پر منافقین آپ کے خلاف باتیں بناتے کہ یہ سب کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کے اوپر ایسی باتیں بنا کر آپ کو دکھ دینا ہے، اور آج کے دور میں آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کا مذاق اڑانا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتوں کو وہ مذاق کہتے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ یعنی کیا دین ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جس کا مذاق اڑایا جائے؟ جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مذاق کیا جاتا ہے، کبھی کسی اور سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو مذاق کرنے کی اور انجوائے کرنے کی اور ہنسنے کی اور لطیفے گھڑنے کی تو بہت سی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اس لیے انسان کی نجات اور خیریت اس میں ہے کہ وہ ان چیزوں کا مذاق اڑانے سے بچے جن کا تعلق شاعر اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، ورنہ اللہ کی طرف واپس جا کر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کام کو روکتے ہیں اور برائیوں کو عام کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات اور نیکی کے کسی کام میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، آد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ منافقین کو ان سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے پچھلی قوموں کے لوگوں سے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ ان قوموں کے لوگ بھی خود کو مسلمان ہی کہتے تھے، وہ پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ اور یہ منافق بھی زبان سے تو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ یہی دراصل منافقت ہے کہ زبان سے انسان لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل میں کسی اور کی محبت لیے پھرے، زبان سے اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے اور عملی طور پر معاشرے کے رسم و رواج کو عزیز سمجھے، تو یہ بالکل دو رخی پالیسی ہے۔ اور دو چہروں والا ہی تو منافق کہلاتا ہے. منافق مردوں اور عورتوں کے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی مومن کی پہچان کیا ہے؟ نیکی کو عام کرنے والا اور برائی کو روکنے والا. نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. مومن کا مومن سے تعلق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے. یشد بعضه بعضا، کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا، مومنوں کی باہم محبت کی مثال اور ان کی رحمت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کہ جب اس کا ایک حصہ کسی بیماری سے شکایت کرتا ہے تو سارا جسم بخار اور جاگ کر اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے کسی ایک حصے کو، کسی ایک شخص کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو باقیوں کو چین نہیں آتا. ہم اس مثال پر خود کو پرکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے دلوں کا یہ حال ہے؟ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے ایسی ہی خیر خواہی ہے یا ہم دو حصے کا شکار ہو گئے؟ اور جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صالبہ، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پہ اترا رہا ہے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ. تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے. تمہارے عقیدہ اور عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا. وہ پوچھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 انہی میں سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے، کیونکہ آج نیکی میں معاون دستیاب ہیں جو ان کو دستیاب نہیں ہوں گے. یعنی آج لوگ نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں اور جس دور میں نہیں کریں گے اس دور میں اگر کوئی شخص نیکی کے کام کے لیے کمر بستہ رہا تو اس کا اجر 50 صحابہ کے برابر ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی بطور خاص ذکر ہے، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صرف مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں، عورتوں کی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اسے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں، یعنی ایک قوم گناہ کرنے لگے اور بیچ میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان کو روک سکیں اور وہ نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیں. اور یہ مومن مرد اور عورتیں نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یہ لوگ. اور دیکھیے، صرف نماز اور زکات کی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ ہماری تو بس اتنی ہی ذمہ داری تھی اور ہم فارغ ہو گئے. نہیں، نیکیوں کی اشاعت، نیکیوں کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ معاشرے کے اندر سے دکھ تکلیف، نفرتوں، عداوتوں، حسد، اختلافات، فسادات کا خاتمہ ہو سکے اور امن و امان کا معاشرہ وجود میں آئے. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے، یعنی اس نے اپنی حکمت کی بنا پر یہ حکم تم کو دیا. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ کام کر کے تو دیکھو، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان جنتوں کے خریدار ہوں؟ ہم تو دنیا کے گھروں پر ہی مرمٹ گئے، انہی پر ریج گئے، انہی پہ مطمئن ہو گئے، انہی پہ خوش ہو گئے، انہی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر کے رکھ دی اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ بھی اس کام کے لیے نہیں نکالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یعنی مومن جہاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم، شفیق، مہربان ہوتے ہیں، وہاں کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے اصول کے معاملے میں سخت گیر بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کرنے والا نہیں ہوتے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ ایک منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو ہم ستر گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ کی اونٹنی کھو گئی، مسلمان اس کو تلاش کر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا۔ آپ اس نے کہا کہ یہ حضرات آسمان کی خبریں دیتے ہیں، وہ تو خوب سناتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا۔ یہ بات جب آپ کو پہنچی اور آپ نے تحقیق کی تو قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ منافق ڈرتے تھے نا کہ ان کے کھولنے کھل گئے، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کھولے گا، اور اس طرح کھول دیے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ یعنی دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا دراصل اسلام کے بعد کفر کا رویہ ہے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے، یعنی خاموشی کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کرنے کا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ منافقین زیادہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کرتے ہیں، اور جو نہ خرچ کرتے نہ کر سکتے اور کم دیتے ان پہ ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ اس مال سے روم فتح ہوگا۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہش لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یعنی منافقوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت بھی کام نہ آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس دھونکی گئی سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تو سیاہ ہو گئی، اور اب سیاہ ہے، یعنی سخت گرم بھی ہے اور روشنی بھی نہیں اس میں، سخت اندھیرا بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سب سے کم عذاب جس کو جہنم میں ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ انسان بسا اوقات دنیا کے کسی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا جاتا ہے، اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے، حالانکہ انسان سوچے کہ دنیا کا یہ فائدہ کتنے دن کا ہے، کتنا عرصہ ہمارے پاس رہے گا، اور آخرت کی سزا کتنی سخت ہے اور کتنی طویل ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی ترقی حاصل کر لینا، زیادہ مال یا اولاد والا ہو جانا خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقبرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ سے اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. کامیابی صرف دنیا کا گھر بنا لینا نہیں بلکہ اس جنت کا حصول ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ انسان کے پاس رہے گی. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ پر گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی انسان اپنا مال لگا کر جہاد میں جو جائے تو اس پر بہت زیادہ اجر ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم چونکہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اس لیے دوسرے ہی ہم پر خرچ کریں. نہیں، خود انسان اپنی جیب سے اللہ کے راستے میں جو کچھ اپنے اوپر بھی لگاتا ہے وہ بھی بہترین صدقہ قرار پاتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں آتے ہیں گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے، کیوں آتے ہیں؟ یہاں سے آپ کو دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اللہ کا کلام سننے کے لیے. تو آپ کا یہ خرچ کرنا آپ کے لیے ایک صدقہ ہے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے.